عاقل تین حصوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک بزدل سورما چار کیسٹس پر، نمبر دو دست قضا چار کیسٹس پر، اور نمبر تین ایشٹرے ہاؤس چار کیسٹس پر۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے علی عدنان ریکارڈ کر رہے ہیں، جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں، اور جسے جناب ابن صفی بی اے نے تحریر کیا ہے۔ کیسٹ نمبر ایک سائڈ اے، یہاں سے سماعت فرمائیے۔ اور جسے جناب ابن صفی بی اے نے تحریر کیا ہے، کیسٹ نمبر ایک سائڈ اے، یہاں سے سماعت فرمائیے۔ جوزف کا خیال تھا کہ شرابی نہ ہونے کے باوجود بھی جیمسن ایک اچھا آدمی ہے۔ انگریزی زبان کے توسط سے دونوں ایک دوسرے کو بخوبی سمجھ سکتے تھے، اور دراصل یہی چیز ان دونوں کی یکجائی کا سبب بنی تھی۔ جیمسن کو کلاسکس کا خط تھا، اور جوزف اپنے قبیلے، اپنے ملک اور اپنے بر اعظم سے متعلق ڈینگے مارنے کا رسیہ ٹھہرا۔ وہ ان کے بارے میں طرح طرح کی بکواس کرتا، اور جیمسن بڑی دل جمعی کے ساتھ سنتا رہتا، کبھی کسی بات کا منطقی جواز نہ طلب کرتا، خرافات پر اس طرح سر ہلاتا جیسے پہلے ہی سے ان پر تحقیق و تصدیق کر رکھی ہے۔ دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے۔ آج ظفر الملک نے شہر سے باہر نکل جانے کا پروگرام بنایا تھا، جیمسن نے جوزف کو بھی مدعو کر دیا، اور پھر وہ تینوں پکنک کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ظفر کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ساتھی کون ہیں، وہ تو اپنی کھال میں مست رہنے والوں میں سے تھا۔ راستے بھر دونوں کی بکواس اس غیر متعلقہ انداز میں سنتا رہا، اور ان دونوں میں سے بھی کسی نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت جیمسن نے فسانہ عجائب کا ذکر چھیڑ رکھا تھا، اور جوزف محویت کے عالم میں کبھی دانت نکال دیتا اور کبھی سر ہلانے لگتا۔ جیمسن کہہ رہا تھا، جان عالم کا طوطا نہ صرف آدمیوں کی طرح بولتا تھا بلکہ حسن کا نقاد بھی تھا۔ ایک ملک کی شہزادی کے حسن کی ایسی تعریف کی کہ جان عالم ہزار جان سے عاشق ہوا، اور راج پاٹ چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا اس حسینہ کی تلاش میں۔ محض طوطے کے کہنے میں آ کر؟ جوزف نے خشک لہجے میں پوچھا۔ طوطا تو ایک خوبصورت پرندہ ہے، بہتر لوگ گدھوں کے کہنے میں آ کر پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو کیا بولنے والے گدھے بھی ہوتے ہیں؟ بولنے ہی والے گدھے ہوتے ہیں۔ بہت دیر سے آوازیں سن رہا ہوں، ظفر بول پڑا، اور دونوں یک لخت خاموش ہو گئے۔ جیمسن اپنی جھار جھنکار داڑھی میں انگلیوں سے خلال کرنے لگا، اور جوزف سختی سے ہونٹ بھینچے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر تھے، اور ظفر الملک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پتہ نہیں جوزف کو کیا سوجھی کہ اس نے باس کی تعریفیں شروع کر دی، اور ظفر بائیں آنکھ دبا کر مسکرانے لگا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ جواباً اس کا ملازم اس کی تعریف ہرگز نہیں کرے گا، لیکن خلاف توقع اس نے جیمسن کی آواز سنی۔ میرا باس بھی کسی زمانے میں بہت اچھا آدمی تھا۔ اوہو نہیں، جوزف جلدی سے بولا، مسٹر ظفر اب بھی اچھے آدمی ہیں۔ تمہارے نزدیک اچھائی کا کیا معیار ہے؟ جیمسن نے سخت لہجے میں کہا۔ معیار؟ یہ تو بڑا مشکل سوال کر دیا تم نے۔ بہرحال میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے باس کی صحبت نصیب ہونے سے پہلے میرا باس ایک زندہ دل آدمی تھا۔ اب بھی زندہ ہے؟ جوزف نے احمقانہ انداز میں دانت نکال دیے۔ غلط، اب یہ کسی لڑکی کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجاتے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے مسٹر جیمسن۔ افریقہ میں اچھی بات ہوگی، غالب اور مومن کے بر صغیر میں نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عاشق، انہوں نے زندگی بھر عشق کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اچھا میں سمجھا، ہاں میرا باس عشق جیسی فضولیات میں نہیں پڑتا، اس لیے میں اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتا۔ میر تقی میر کے والد ان سے کہا کرتے تھے بیٹا عشق کرو, عشق جلاتا ہے اور عشق جلاتا ہے. یہ دونوں کون تھے؟ دونوں ہی عاشق تھے. باپ بیٹا دونوں؟ جوزف نے حیرت سے پوچھا. اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اچھا میں سمجھا. نہیں دونوں کسی ایک پر عاشق نہیں تھے, الگ الگ. اچھا اچھا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتنی تھا, لڑکیاں اسے بہت پسند کرتی تھی, اب بھی کرتی ہوں گی. لڑکیاں مردوں کو پسند کرتی ہیں مردوں کو نہیں. اب خاموش بھی رہو لڑکیوں کے بچے, ظفر نے اونچی آواز میں کہا. لینگویج پلیز, جیمسن برا سمو بنا کر بولا. آزادی رائے کا گلا نہ گھونٹیے میں یور ہائنس, اچھا کیے جاؤ بکواس. ہاں تو مسٹر جوزف, مجھے ذاتی طور پر لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں. جیمسن پھر جوزف کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر اپنے باس میں یہ برائی کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہ ہو تو وہ بری کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اچھا یہی بتا دو کہ تمہیں کیوں دلچسپی نہیں. انہیں مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں اس لیے مجھے بھی نہیں ہے. کل ایک لڑکی اسے ریچھ کہتی ہوئی قریب سے گزر گئی تھی, ظفر بولا. یور ہائنس, اس نے محض آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مجھے ٹارگٹ بنایا تھا. تم نے اسی وقت یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں درمیانی آدمی بننا پسند نہیں کرتا. ہاں تو مسٹر جیمسن وہ طوطے والا قصہ, جوزف نے موضوع بدلنے کی کوشش کی. قصہ جانے عالم کا ہے, مرکزی کردار طوطا نہیں ہے. خیر پھر کیا ہوا تھا؟ وہ شہزادی جانے عالم کو مل گئی تھی, لیکن طوطے کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, وہ بیچارہ پھر پنجڑے کی نظر ہو گیا. آدمی ہوتے تو کم از کم اپنا کمیشن بھی وصول کر لیتا. جوزف نے دانت نکال دیا اور بوتل سے کاک نکالنے لگا. دو تین گھونٹ لے کر جیمسن سے بولا, میرا باس بہت وزہ دار قسم کا آدمی ہے, مجھ جیسے ناکارے لوگوں کو پال رہا ہے. جیمسن آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا تھا, اس ریمارک پر خاموش ہی رہا. کار تیزی سے مسافت طے کر رہی تھی, لیکن ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے. وہ سورج طلوع ہونے سے قبل روانہ ہوئے تھے اور اب اچھی طرح دھوپ پھیلی ہوئی تھی. نومبر کے اواخر کا سورج اپنی قہر مانی کھو چکا تھا, اس لیے یہ سفر ناخوشگوار بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا. ہم جا کہاں رہے ہیں یور ہائنس؟ دفتن جیمسن نے سوال کیا. اپنے ہی ملک میں بنا ہوا جاپانی کپڑا خریدنے. میں نہیں سمجھا. وہیں پہنچ کر سمجھ لینا, بس دو ڈھائی میل اور چلنا پڑے گا. لیکن آپ تو پکنک پر تشریف لائے تھے, برا آدمی سمجھ کر معاف کر دو, ظفر نے کہا اور گاڑی کے بریک چڑچڑائے. اس نے گاڑی یک لخت روک دی تھی کیونکہ سامنے ایک لڑکی ہاتھ اٹھائے کھڑی نظر آئی. بائیں جانب سڑک کے کنارے ایک گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی. جیمسن نے لڑکی کو ستائشی نظروں سے دیکھا کیونکہ وہ اسی کے قبیلے کی معلوم ہوتی تھی. بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھی. رنگت کی بنا پر کسی مغربی ملک کی معلوم ہوتی تھی. کیا بات ہے؟ ظفر نے گاڑی سے اتر کر پوچھا. ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے, لڑکی نے گاڑی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. میرے پاس جیک نہیں ہے. فالتو پہیا وہ ہے, اچھی بات ہے, ظفر نے کہا. اتفاق سے اس وقت میری گاڑی میں بھی جیک موجود نہیں ہے, لیکن پہیا بدل دیا جائے گا, تم فکر نہ کرو. اس نے جوزف اور جیمسن کو گاڑی سے اترانے کا اشارہ کیا. دیکھا تم نے؟ جیمسن نے بے حد خوش ہو کر جوزف سے کہا. جیک کے بغیر پہیا بدلا جائے گا, یہ کیسا ممکن ہے؟ ممکن ہو یا نہ ہو, اس وقت میرے باس نے زندگی کا ثبوت دیا ہے. دونوں گاڑی سے اتر آئے. لڑکی نے اپنی گاڑی کی ڈکی سے فالتو پہیا نکالنے کے لیے کنجی ظفر کے حوالے کر دی تھی. وہ ڈکے کھول کر پہیا نکالنے لگا. جوزف اور جیمسن اس کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے. مگر یور ہائنس, جیک کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ جیمسن نے پوچھا. جانے عالم کا طوطا سب کچھ کرے گا, تم دونوں گاڑی کے نیچے لیٹ کر اس کا پچھلا حصہ اوپر اٹھاؤ گے اور میں پہیا بدل دوں گا. جوزف نے اس پر بڑی نفرت سے لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو قریب ہی کھڑی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی. ایسا معلوم ہوتا جیسے اس معاملے کا اس کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. دفتن جیمسن زور سے ہنس پڑا. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے, جوزف ہو رہا ہے, اب میرا باس خود کو ایک اچھا آدمی ثابت کر رہا ہے. لڑکی جیمسن کے کہکے پر ایک پل کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائی تھی اور پھر پاگلوں کے سا انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی. تم بہت طاقتور ہو, ظفر نے جوزف کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا. وہ تو ٹھیک ہے مسٹر, لیکن تمہارا باس بھی مجبوروں کے کام آتا ہے, اس کے لیے صرف کی شرط نہیں ہے. اچھا, جوزف طویل سانس لے کر رہ گیا اور بولا, گاڑی کے نیچے گھسنے کی تیاری کرنے لگا. ظفر اس کی طرف متوجہ تھا. اچانک اس نے جیمسن کی تحیر زدہ سی ارے ارے سنی تھی اور پھر جتنی دیر میں وہ اس کی طرف توجہ دیتا لڑکی اس کی گاڑی لے کر فرار ہو چکی تھی. دونوں ہی دور تک اس کے پیچھے دوڑتے چلے گئے, لیکن وہ خاصی تیز رفتاری سے لے گئی تھی. تم مردود, ظفر دوڑتے دوڑتے رک کر جیمسن کی طرف مڑا. لینگویج پلیز, میں نے کیا کیا ہے, جیمسن ہانپتا ہوا بولا. ارے ارے کرتے رہ گئے, دوڑ کر اسے روکا نہیں تھا. یور ہائنس, میں اتنا پھرتیلا نہیں ہوں, ارے ارے ہی بمشکل میری زبان سے نکل سکا تھا. پھر وہ مردہ سے چال چلتے ہوئے جوزف کی طرف پلٹے تھے. جوزف اس طرح دانت نکالے کھڑا تھا جیسے اس واقعے سے بے حد محفوظ ہوا ہو. ابے میرے باس کے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر جیمسن؟ مجھے اتنے چالاک آدمی پسند نہیں ہے جنہیں لڑکیاں بیوقوف نہ بنا سکیں. ظفر پر تشویش نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھے جا رہا تھا. جیمسن کے اس ریمارک پر جوزف کو متوجہ کر کے بولا, مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ دو سال پہلے لندن میں مجھ سے بھی ایک ایسی ہی حرکت سرزد ہوئی تھی. اوہ, جیمسن ہنس پڑا. ہنستا رہا اور پھر بولا, مجھے وہ بوڑھی عورت یاد ہے, بیچاری چیختی رہ گئی تھی, ہماری طرح دوڑی بھی نہیں تھی. خیر مجھے کیا, جوزف نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دے کر کہا. اب مجھے کیا کرنا ہے مسٹر, پہیے تو بدلنا ہی پڑے گا, اور ہاں کنجی اگنیشن میں موجود ہے. وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا, ذرا میں فیول کی پوزیشن دیکھ لوں. اس کے بعد وہ ٹھیک ہے کہتا ہوا اتر آیا تھا. پہیے بدلنے میں 20-22 منٹ صرف ہوئے. جوزف اور جیمسن دونوں کو زور لگانا پڑا تھا. روانگی کے وقت جیمسن ٹھنڈی سانس لے کر بولا, اپنی گاڑی میں تو کھانے پینے کا سامان بھی تھا, یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلدی میں تھی, ظفر نے کہا. میں بے موت مر گیا, جوزف کی آواز کانپ رہی تھی. کیوں؟ میری ڈھائی بوتل. مجھے افسوس ہے جوزف, ظفر نے نرم لہجے میں کہا. جوزف کچھ نہ بولا. اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی اپنے کسی عزیز کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آیا ہو. کار تیز رفتاری سے راستہ طے کرتی رہی اور 2.5 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ سڑک سے کچے راستے پر موڑ دی گئی. یہاں چاروں طرف بے شمار چھوٹے بڑے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے. 10 منٹ بعد وہ ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں 10-12 کاریں کھڑی تھیں اور ان کے آس پاس متعدد اونٹ بھی کھڑے دکھائی دے رہے تھے. کچھ اونٹوں پر بے حد فیشنیبل قسم کی خواتین سوار تھیں اور وہ مغرب کی طرف چلے جا رہے تھے. کلاسک, جیمسن خوش ہو کر چیخا. ارے کاروں سے اتر کر اونٹوں پر بیٹھ رہی ہیں, جہاں یہ جا رہی ہیں ادھر کاریں نہیں جا سکتی. 5 میل لمبا دشوار گزار راستہ طے کر کے یہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گی. مسٹر, آپ کو اپنی گاڑی کے لیے سڑک ہی پر سفر جاری رکھنا چاہیے تھا, جوزف بولا. فکر نہ کرو, کیا اب ہمیں بھی اونٹ پر بیٹھنا پڑے گا, جیمسن نے پرتشویش لہجے میں پوچھا. اگر اپنے ہی ملک میں بنا ہوا جاپانی کپڑا خریدنا ہے تو ضرور بیٹھنا پڑے گا. دیکھو کیسی اونچی اونچی خواتین اونٹوں پر نظر آ رہی ہیں, یہ غیر ملکی کپڑا خریدنے کے لیے اونٹوں پر بھی بیٹھ سکتی ہیں, سستا اور عمدہ کپڑا. مطلب یہ ہے کہ اسمگل کیا ہوا. ہرگز نہیں, یہ کپڑا اپنے ملک کی تو میں بنتا ہے اور اس پر دوسرے ممالک کی مہر ڈال کر اس طرح فروخت کیا جاتا ہے. سستا یوں ہے کہ اس پر ایکسائز ڈیوٹی ادا نہیں کی جاتی. سوال تو یہ ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں یور ہائنس؟ اونٹ پر بیٹھی ہوئی خواتین مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. افسوس کہ میرا مینڈولن بھی گاڑی میں رہ گیا, ورنہ میں اس وقت اس پر ایک صحرائی دھن چھیڑ دیتا. اونٹ مجھے دور ہی سے اچھے لگتے ہیں, جیمسن بولا. دور کے اونٹ سہانے. کیا واقعی مسٹر تم ایسا کپڑا خریدو گے جس پر ایکسائز ڈیوٹی ادا نہ کی گئی ہو؟ جوزف نے پوچھا. میں صرف تفریح کی غرض سے آیا ہوں, تم مطمئن رہو. مجھے تو یہی رکنا ہے, جوزف جماہی لے کر بولا. تم دونوں شوق سے اونٹ پر بیٹھو, میں گاڑی میں پڑا رہوں. خدا اس سفید سوریا سے سمجھے میری ڈھائی بوتلیں. کیا میں یہاں تمہارے لیے کسی سے بھیک مانگوں؟ جیمسن بولا. نہیں, جاؤ تفریح کرو, مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, جوزف نے کہا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹنے کی کوشش کرنے لگا. ظفر نے جیمسن کو وہاں سے چل دینے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے جوزف کو آرام کرنے دو. وہ دونوں اب اونٹوں کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک ٹولی مغرب کی جانب جا چکی تھی اور اب دوسری تیار ہو رہی تھی. اس ٹولی میں ایک مرد بھی نہیں تھا, ان خواتین کے ساتھی گاڑیوں میں بیٹھے رہ گئے تھے. یور ہائنس, ہم بالکل احمق لگیں گے, جیمسن بولا. شٹ اپ, ایز یو پلیز. وہ قریب پہنچے تو خواتین انہیں ایسی نظروں سے دیکھنے لگیں جیسے وہ سچ مچ لفنگے ہوں. آپس میں ان کی خسر پسر بھی ہوتی تھی, لیکن ظفر ان کی طرف توجہ دیے بغیر ایک اونٹ والے سے گفتگو کرنے لگا. کرایہ طے ہو جانے کے بعد اونٹ پر بٹھا دیا گیا. میں آگے بیٹھوں گا, جیمسن نے متفقانہ لہجے میں کہا. مجھے کوئی اعتراض نہیں, اونٹ پر سب برابر ہیں, ظفر بولا. انہیں اونٹ پر بیٹھتے دیکھ کر کچھ مرد بھی گاڑیوں سے اتر کر ادھر چلے آئے تھے. دیکھا آپ نے یور ہائنس, جیمسن بولا. انہیں اونٹ والوں پر اعتماد ہے اور ہمیں ڈاکو سمجھتے ہیں. تیری شکل ہی ڈاکوؤں جیسی ہے. آٹھ اونٹوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ چل پڑا تھا. یہ سواری بھی ہے اور جھولا بھی, جیمسن بڑبڑایا. مجھے اپنا مینڈولن یاد آ رہا ہے, مجھے اس وقت صرف خدا یاد آ رہا ہے. اگر یہ اونٹ دوڑنا شروع کر دے تو ہم کہاں ہوں گے؟ یا گر پڑیں گے یا نہ گریں گے. اتنی اونچائی سے گرنے کا مطلب ہوا فریکچر, فوری طور پر دم بھی نکل سکتا ہے, ظفر بولا. کیا واقعی آپ محض تفریح کی غرض سے ادھر آئے ہیں؟ جیمسن نے پوچھا. نہیں, بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ, جیمسن جملہ پورا نہیں کر سکا تھا کیونکہ اونٹ نے ٹھیک اسی وقت کسی ناہموار جگہ پر پاؤں رکھ دیا تھا. کیا ہم پیدل نہیں چل سکتے؟ اس نے کچھ دیر بعد ظفر سے کہا. اس کلاسیکل سواری سے تمہاری بیزاری میری سمجھ میں نہیں آتی. صاحب, میں حکا نہیں پی سکتا, پان بھی نہیں کھا سکتا اور ڈیڑھ تھان کا پاجامہ بھی نہیں پہن سکتا. زرعی کی جوتیاں تو میرے شاید فرشتے بھی نہ پہن سکیں گے. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا کہ میں یہاں اس مبلغ کو دیکھنے آیا ہوں جو صرف عورتوں میں تبلیغ کرتا ہے اور ہر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں بہت سی عورتیں پائی جاتی ہیں. ڈیوٹی؟ نہیں, نجی طور پر. سنا اپنے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. ہیپی ہے؟ ہاں, لیکن باتیں ہیپیوں کسی نہیں کرتا. تب تو واقعی دیکھنے کی چیز ہوگی. جوزف کی حالت تباہ تھی. جماہیوں پر جماہیاں آ رہی تھیں, آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا. جنجلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ دل ہی دل میں خود کو گالیاں دینے لگا تھا. آخر وہ ان کے ساتھ آیا ہی کیوں؟ یہ بھی کوئی پکنک کی جگہ ہے؟ یہ لوگ بھی اول درجے کے احمق ہیں. عورتوں کو اونٹ پر دیکھنے کے شوق میں دوڑے چلے آئے. عورتیں ہیں کیا وہ سستی چیزیں خریدنے کے سلسلے میں اپنی زندگی تک داؤ پر لگا سکتی ہیں؟ اگر اس پکنک کا مقصد پہلے سے معلوم ہو گیا ہوتا تو شاید وہ ہرگز نہ آتا. اب پتہ نہیں وہ دونوں کتنی دیر میں واپس آئیں گے, اس کا کیا حشر ہوگا. اچانک ایک گاڑی اس کے برابر آ رکی اور جوزف چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کیونکہ یہ ظفر الملک کی گاڑی تھی اور اسٹیئرنگ کرنے والی لڑکی بھی وہی تھی۔ جو اسے نظر ملتے ہی اس نے خوش دلی سے ہاتھ ہلا دیا، جو اس نے جھٹکے کے ساتھ اپنا منہ بند کیا اور اس کے جبڑے بھینچ کر رہ گئے۔ وہ کھڑکی سے سر نکال کر بولی، میں مقامی زبان نہیں بول سکتی، کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں انگریزی میں گفتگو کر سکتا ہوں، جوزف نے بہت برے لہجے میں کہا۔ تب تو مجھے خوشی ہے، میں ایک دشواری میں پڑ گئی ہوں، دوسروں کو مصیبت میں مبتلا کر کے خود بھی عذاب میں پڑتے ہو۔ کیا تم کرسچین ہو؟ کیوں نہیں، لڑکی نے فخریہ لہجے میں کہا، لیکن تم نے لٹیروں جیسی حرکت کیے تھی، کبھی کبھی مجبور بھی ہو جانا پڑتا ہے۔ وہ لوگ میرا پرس چھین کر بھاگ گئے تھے جس میں ایک بڑی رقم تھی، مجھے ان کے پیچھے جانا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے انہیں جا لیا لیکن اپنا پرس واپس نہ لے سکی، انہوں نے میرا مذاق اڑا دیا۔ تم سے غلطی ہوئی تھی، اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہمارے گاڑی لے بھاگنے کی بجائے ہم سے مدد مانگی ہوتی۔ میں شرمندہ ہوں اور تمہاری گاڑی واپس کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، ہماری کوئی چیز ضائع تو نہیں ہوئی؟ قطع ہی نہیں، چیک کر لو۔ جوزف گاڑی سے اتر کر ظفر کی گاڑی کے قریب پہنچا، ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ اپنی بوتلوں پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اچھا مسی، اب تم اپنی گاڑی سنبھالو۔ لڑکی اسے گاڑی کی کنجی دے کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ پھر جوزف نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کدھر گئی۔ باسکٹ میں ہاتھ ڈال کر آدھی بوتل نکالی تھی اور دوبارہ خوش اخلاق بننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کسی قدر آنکھیں کھلی تو اس نے آس پاس کے لوگوں کو حقارت سے دیکھا، کیونکہ وہ عورتوں کے چکر میں پڑ کر اس ویرانے میں آئے تھے۔ کتنی گھٹیا زندگی گزارتے ہیں یہ شادی شدہ لوگ، اس نے سوچا۔ کچھ اور بھی سوچتا لیکن اس وقت ایک پولیس کار قریب آ کر رکی اور اس پر سے ایک آفیسر ریوالور تانے اترا۔ ریوالور کا رخ جوزف کی طرف تھا۔ گاڑی سے باہر آؤ، جوزف کو حکم دیا گیا۔ کیوں؟ جوزف ہو رہا ہے، باہر آؤ ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ وہ اسے قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا گاڑی سے اتر آیا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ کچھ اور لوگ بھی اپنی گاڑیوں سے اتر کر ان کے قریب آ گئے۔ لڑکی کہاں ہے؟ آفیسر نے جوزف سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، اس کے ہتھیاریاں لگا دو، آفیسر نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے کانسٹیبل کو مخاطب کیا۔ آخر کیوں، وجہ بھی تو بتاؤ، جوزف نے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ گاڑی لڑکی چلا رہی تھی۔ ہاں وہی لائی تھی اور اپنی گاڑی لے گئی۔ کیا مطلب؟ ادھر راستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا، جوزف نے طویل سانس لے کر کہا اور لڑکی کی کہانی دہرانے لگا۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ غیر ملکی لڑکی کچھ دیر پہلے اس سے گاڑی بدل کر وہاں سے گئی ہے۔ تم بھی تو غیر ملکی معلوم ہوتے ہو، آفیسر جوزف کو گھورتا ہوا بولا۔ ہوں، یقیناً ہوں، لیکن ایک بہت بڑے آدمی کا ملازم ہوں، اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ میں کسی ناگہانی مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو وہ زمین آسمان ایک کر دے گا۔ وہ دونوں کہاں ہیں جن کا ذکر تم نے ابھی کیا تھا؟ اونٹ پر بیٹھ کر ادھر گئے ہیں، جوزف نے مغرب کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، آفیسر نے سخت لہجے میں کہا۔ گاڑی کی کنجی میرے پاس ہے، اس لیے ان لوگوں کی واپسی سے قبل میں کہیں نہ جا سکوں گا۔ پھر جوزف انہیں دھمکیاں ہی دیتا رہ گیا تھا اور اس کے ہتھ کڑیاں لگ گئی تھی۔ خیموں اور چھولداریوں کی یہ بستی کپڑا بازار کے نام سے مشہور تھی۔ شہر میں جو کپڑا 10 روپے گز بکتا تھا، یہاں اس کی قیمت 4-5 روپے گز سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ شہر سے یہاں تک آنے والوں کو خاصی دشواریاں پیش آتی تھیں، لیکن اس کے باوجود سستے اور غیر ملکی کپڑے کی کشش انہیں کھینچ ہی لاتی تھی۔ جیمسن تہیہ رامیز نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں فدم چہک کر بولا، 19ویں صدی کے کسی فوجی پڑاؤ کا بازار معلوم ہوتا ہے۔ یس، کٹورا کھٹکھٹ، بس کٹورا کھنکانے والے سکوں کی کمی محسوس ہوتی ہے نا، کلاسیکل چیز۔ بالکل ہے یور ہائنس، میں آپ کا ممنون ہوں۔ اب کچھ خریدنا بھی چاہیے ورنہ وہ خواتین سمجھیں گی کہ ہم انہی کے لیے آئے تھے. سمجھنے دیجئے, ہم یورپ میں نہیں ہیں, لیکن وہ کہاں ہیں جس کے لیے آپ آئے تھے؟ دیکھیں گے. چلو پہلے دکانیں دیکھیں. تمہارے سوٹ کے لیے چار خانے کا کوئی پیس ہاتھ آ جائے شاید. یہاں کے ہتھیوں کو غرارہ سوٹ پہننا نہیں چاہیے ضرور, لیکن داڑھی مجھے صاف کرا کر ساتھ, تاکہ یہاں کے کلچر کے مطابق کم از کم بھیڑیے تو نظر آ سکیں. آپ اپنے دماغ کی خبر لیجیے یور ہائنس. چلو, ظفر اسے دھکیلتا ہوا آگے بڑھا. خیموں میں اعلی قسم کے کپڑوں کی دکانیں تھیں. وہ ایک ایک خیمہ دیکھتے پھرے, لیکن کہیں بھی مردوں کے استعمال کے کپڑے نہ دکھائی دیے. یہ کیا قصہ ہے یور ہائنس؟ مرد یہاں کہاں ہیں؟ صرف خواتین آتی ہیں, اس لیے انہی کے استعمال کے کپڑے ہی ملیں گے. تو ہم یوں ہی خواہ مخواہ. بکواس مت کرو, ابھی کچھ دیر پہلے تم نے خوشی کا اظہار کیا تھا. میں سمجھا تھا کہ یہاں کسی خیمے میں نان بھائی کی دکان بھی ہوگی. ظفر کچھ نہ بولا. وہ ایک مجمع کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جہاں عورتوں کے سروں کے اوپر ایک مردانہ ہیپی چہرہ نظر آیا تھا. وہ کچھ کہہ رہا تھا. یہ دونوں بھی تیزی سے آگے بڑھے. ہیپی گدھوں پر سوار تھا. یہ دونوں مجمع سے کسی قدر ہٹ کر کھڑے ہوئے, کیونکہ یہاں عورتیں ہی عورتیں تھیں. ہیپی ان سے کہہ رہا تھا, سمجھاتا رہوں گا تم اگر چاہو تو یہ سوسائٹی آدمیوں کی سوسائٹی بن سکتی ہے. تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے مرد کس قسم کی کمائی گھر لاتے ہیں. اگر تم گندی کمائیوں کو گندی نالیوں میں بہانا شروع کر دو تو یہ سارا انتشار ختم ہو سکتا ہے. تم پہلے اپنی شکل تو دیکھو, کسی عورت نے چیخ کر کہا. اس شکل میں تو تم میرے گرد اکٹھا ہو گئی ہو. جبا ستار میں آتا تو اس قابل بھی نہ سمجھتی. میں کہتا ہوں اس کے لیے کوئی بڑی تباہی کشت و خون کی شکل میں تم پر نازل ہو جائے گی. ہوش میں آ جاؤ, ورنہ دیکھو میں تمہاری اولادوں کو تم سے جدا کر دوں گا. مت بکواس کرو, کئی آوازیں ابھری. اچھی بات ہے, تم دیکھ لینا. وہ تمہارے گھر چھوڑ دیں گے, بھیک مانگتے پھریں گے, لیکن رشوت یا کسی دوسرے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے.
اچانک
کیسٹ نمبر ایک سائڈ اے. مت بکواس کرو, کئی آوازیں ابھری. اچھی بات ہے, تم دیکھ لینا. وہ تمہارے گھر چھوڑ دیں گے, بھیک مانگتے پھریں گے, لیکن رشوت یا کسی دوسرے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اچانک کئی دکاندار گالیاں بکتے ہوئے مجمع کی طرف دوڑ پڑے. عورتیں تتر بتر ہو گئیں اور ہیپی کو گدھے سے دھکیل کر پٹائی کرنا شروع کر دی گئی. ظفر اور جینسر اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑے تھے. اوہو, ایک اور بھی ہے, ایک دکاندار نے جینسن کا گردن پکڑتے ہوئے کہا. یہ کیا بہودگی ہے؟ جینسن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. تم ادھر کیوں آتا ہے ہمارا دھندا خراب کرنے؟ ہم لوگ تو خریداری کے لیے آتے ہیں. جھوٹے ہو, بھاگ جاؤ تم یہاں سے. دوسری طرف ظفر نے بدست ہیپی کو دکانداروں کے نرغے سے نکال کر دوبارہ گدھے پر سوار کر دیا تھا. چلو, اس نے گدھے کی لگام پکڑتے ہوئے جینسن کو پکارا. ان کے وہاں سے ہٹتے ہی عورتوں نے زور زور سے کہہ کے لگانے شروع کر دیے. کیوں بھائی, تم کون ہو اور یہ سب کیا تھا؟ ظفر نے ہتھی کو مخاطب کیا جو پلکے جھپکائے بغیر فضا میں گھورے جا رہا تھا. اس نے چونک کر انہیں یوں ہی سرسری طور پر دیکھا اور پھر پلٹ کر کہکا لگانے والے خواتین کو دیکھا. ایک دن تمہیں رونا پڑے گا, وہ ہاتھ اٹھا کر چیخا تھا. اے بھائی, اب بس بھی کرو, کہیں یہ عورتیں ہی نہ تم پر ٹوٹ پڑیں, ظفر نے اس کا شانہ تھپک کر کہا. سنو دوستوں, میں حقیقتاً تم میں سے نہیں ہوں, ہیپی نے تلخ لہجے میں جواب دیا. وہ تو تمہارے اتوار ہی سے ظاہر ہے, جینسن نے آگے بڑھ کر کہا. ہم نہ بتاتے تو یہ دکاندار تمہیں زندہ نہ چھوڑتے. میں مرنے ہی کے لیے گھر سے نکلتا ہوں گدھے پر سوار ہو کر. میرا مزہ کا نہ اڑاؤ دوست، میں تمہاری طرح بے حسی کی زندگی گزارنے کے لیے ہیپی نہیں بنا، یقین کرو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بال پر چھوا سکوں، میرے تن پر جو میلے کچیلے کپڑے دیکھ رہے ہو ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، میرے ساتھ چلو میں تمہارے بال بھی ترشوا دوں گا اور کم از کم چار جوڑے کپڑوں کا بھی انتظام کر دوں گا، جینسن بولا۔ تب تم بھی ہیپی نہیں معلوم ہوتے، پھر یہ بہروپ کس لیے؟ مجھے بال ترشوانے کا وقت نہیں ملتا، ہیپی کچھ نہ بولا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ ظفر نے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، موت سے نہیں ڈرتا، اگر یہ عورتیں چاہیں تو پوری قوم سدھر سکتی ہے۔ کیا قوم قوم کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کلاسیکی لٹریچر پڑھو اور آثار قدیمہ میں دلچسپی لو، سارے دکھ دور ہو جائیں گے، جیمسن برا سا منہ بنا کر بولا۔ تم لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ظفر نے ہپی نے سوال کیا۔ ٹھگی، ظفر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ تو پھر تم بھی اپنے برے انجام کے منتظر رہو، اگر تم ہم کو سیدھی راہ پر لگا دینے کا وعدہ کرو تو ہم تم سے کبھی کبھی ملتے رہا کریں گے، ظفر بولا۔ مجھ سے کہاں ملو گے؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فی الحال ہمارے ساتھ چلو، یہاں میں نے ایک ہفتے کا پلان تیار کیا ہے جس کے اختتام کو ابھی تین دن باقی ہیں، اس سے پہلے میں کہیں نہ جا سکوں گا۔ اچھی بات ہے، میرا کارڈ اپنے پاس رکھو، ظفر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جب کبھی فرصت ملے میرے پاس ضرور آنا، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ کوئی ٹھگ میرے کس کام آ سکتا ہے؟ چلو تو پھر تم ہی میرے کام آ جانا، میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اولادوں کو ان سے کس طرح جدا کر سکو گے، نیکی اور صداقت کے نام پر جواب ملا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کسی اونٹ پر ڈالیں اور لے بھاگیں، جیمسن بولا۔ تم خاموش رہو، ظفر نے اسے گھوسا دکھا کر کہا۔ اس کے بھلے کو کہہ رہا تھا، ورنہ یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، چار دن سے برابر پٹ رہا ہوں، ہیپی مسکرا کر بولا۔ تو اب تو ہمیں چپ چاپ کھسک جانا چاہیے یور ہائنس۔ اچھا، ظفر ہیپی کی طرف مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ ہر جگہ ہاتھ ہی ہاتھ ملتے ہیں، دل نہیں ملتے، ہیپی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور ایسا منہ بنایا جیسے مسافہ بے حد ناگوار گزرا ہو۔ واپسی کے سفر میں ان کا اونٹ تنہا تھا۔ آپ کو گاڑی کی فکر بھی ہے یا نہیں؟ جیمسن اونگتے اونگتے چوک کر بولا۔ ملنی ہوگی، مل جائے گی، ظفر نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے اکثر مفلسی میں بھی آپ کو نواب زادہ ہی پایا ہے۔ شکریہ جیمسن، نواب زدگی کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے اس نواب زدگی ہی میں سے کم از کم 10% عطا فرمائیے، تنخواہ تو بڑھنے سے رہی۔ آج تو اپنے نام کے ساتھ 10% نواب زادہ لکھا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شکریہ یور ہائنس۔ ویسے تمہیں اونٹ پر تنخواہ کیوں یاد آتی ہے؟ اونٹ کی سواری ایک ایسی مشقت ہے جس کا کوئی صلہ نہیں۔ حوصلہ جیمسن، حوصلہ۔ کس برتے پر؟ لڑکی کی گاڑی میں کھانے کی کوئی چیز نہیں دکھائی دی تھی۔ اس ہپی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ کس قسم کا فراڈ؟ عورتوں کے ہاتھوں پٹنے کا شائق معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، ورنہ حرام خوری تو ایک آفاقی واقعیت ہے۔ ایک ہپی اور ایک گدھا اس سلسلے میں کیا کر سکے گا؟ ظفر خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد جیمسن پھر بولا۔ یہ سفر اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ سکا، میں اسے بس ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، ظفر نے جواب دیا۔ مقصد؟ تم بھی ہیپی نہیں ہو، لہٰذا اپنے اس حلیے کا مقصد بیان کرو۔ میں 100% ہیپی ہوں، اپنے خال میں مست رہنے والا۔ یہ بکواس ہے، تم ہیپیوں کی طرح گندے نہیں رہتے، ہو سکتا ہے میرے والدین دھوبی رہے ہوں۔ سار بان اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چل رہا تھا، جیمسن اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم اسے اونٹ پر بٹھا دیں اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں، اس سے فائدہ، اونٹ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ دراصل واپسی کا سفر دونوں ہی کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا، اور پھر جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں کاریں پارک تھیں تو انہیں لڑکی کی گاڑی کے بجائے اپنی گاڑی نظر آئی جس کے قریب دو مسلح کانسٹیبل کھڑے تھے۔ اوہو، ہماری پولیس کتنی تیز ہے، جیمسن مسکرا کر بولا۔ عمران کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی نے باہر سے کال بیل کا بٹن دبا دیا، آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر کیپٹن فیاض کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر سر سہلانے لگا۔ میں جلدی میں ہوں، فیاض خشک لہجے میں بولا، میرے ساتھ چلو۔ جلدی میں صرف لوٹا اٹھایا کرتے ہیں، کسی کو ساتھ نہیں لے جاتے، پچھتاؤ گے تمہارا ہی معاملہ ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے دوا لے گئے تھے، اچھی بات ہے تو پھر اب عدالت ہی میں ضمانت کے منتظر رہنا، فیاض واپسی کے لیے مڑتا ہوا بولا۔ ٹھہرو، عمران نے جھپٹ کے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، پان کھاتے جاؤ، گاڑی ہی میں بیٹھ کر باتیں کر سکوں گا، وقت نہیں ہے، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا میں چل رہا ہوں، عمران بولا۔ فیاض کی گاڑی میں اس کا ماتحت انسپیکٹر بھی موجود تھا، عمران فیاض کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، فیاض ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ دور چل کر فیاض بولا، ہم شاہ آباد کے پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہنچ کر میرے لیے چیونگ گم منگوا دینا، کسی ماتحت کی موجودگی میں تمہاری کوئی بےحدگی پسند نہیں کروں گا، فیاض نے اسیلے لہجے میں آہستہ سے کہا۔ تب پھر وہیں چل کر بتانے کہ وہاں میری موجودگی کا کیا مطلب ہے، میں یہی بتا دیتا ہوں۔ نہیں یہاں نہیں، عمران نے غیر ضروری سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اس پر فیاض نے کنکھیوں سے دیکھا اور کہا، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ میں تمہیں اس لذت سے محروم نہیں کرنا چاہتا جو مجھے متحیر دیکھ کر محسوس کرو گے، لہذا فی الحال یوں ہی چلنے دو۔ تو تم جانتے ہو، فیاض اور رہا ہے، میں کیا جانتا ہوں، عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ اچھی بات ہے، وہیں پہنچ کر دیکھ لینا، فیاض جھنجلا کر بولا تھا۔ اس کے بعد بقیہ راستہ خاموشی سے طے ہوا تھا۔ شاہ آباد پولیس اسٹیشن کے انچارج نے جس انداز میں فیاض کا استقبال کیا تھا اس میں کسی قدر حیرت بھی شامل تھی۔ ان تینوں کو بلوائیے، فیاض نے اس سے کہا۔ جی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا کیا مطلب ہے، فیاض سے گھورتا ہوا بولا۔ جناب عالی، آپ ہی نے تو بعد میں فرمایا تھا کہ انہیں چھوڑ دوں، میں تصدیق کر چکا ہوں، لڑکی سچ میں ان کی کار لے بھاگی تھی۔ بکواس مت کرو، فیاض دانت پیس کر بولا، اس اطلاع کے بعد کہ میں پہنچ رہا ہوں میں نے تمہیں دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ نہیں، انچارج کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نظر آئے۔ عمران اس دوران میں احمقوں کی طرح ایک ایک کا منہ تکتا رہا تھا۔ نفلن فیاض کو مخاطب کر کے بولا، تم نے چوئنگا منگوا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ خاموش رہو، فیاض بھپر گیا، اور عمران نے سہم جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان میں سے کسی نے کسی کو فون تو نہیں کیا تھا، فیاض نے انچارج سے پوچھا۔ نہیں جناب علی، کیا وہ میری ہی آواز تھی؟ اگر میں نے آپ کی آواز پہچانی نہ ہوتی تو مجھ سے ایسی غلطی سرزد نہ ہو سکتی، بہرحال میں شرمندہ ہوں۔ خیر، اچھا میرے ساتھ آؤ، فیاض اٹھتا ہوا بولا۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ عمران نے فیاض کے ماتحت انسپیکٹر شکیل کی طرف دیکھا اور شکوا کرنے کے سے انداز میں بولا، تمہارے صاحب سے مجھے ایسی توقع نہیں تھی۔ کیسی توقع جناب؟ گھر سے وعدہ کر کے چلے تھے کہ شاہ آباد پہنچ کر چوئنگ گم منگوا دوں گا، میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ صاحب اختیار ٹھہرے۔ کچھ دیر بعد فیاض واپس آ گیا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ چلو اٹھو، اس نے عمران سے کہا، اور وہ سہمے ہی ہوئے سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ واپسی کے سفر میں فیاض نے خاموشی اختیار کر لی تھی، عمران بھی کچھ نہ بولا۔ فیاض کبھی کبھی کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگتا تھا۔ شہر میں پہنچ کر اس نے اپنے ماتحت کو ایک جگہ گاڑی سے اتار دیا۔ تم مجھے وہاں کیوں لے گئے تھے؟ عمران نے طویل سانس لے کر سوال کیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، فیاض غرایا۔ اچھا، آپ براہ کرم آدمیوں کی طرح گفتگو کرو ورنہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گا، عمران نے کہا۔ اگر تم نہیں جانتے تو پھر وہ کون تھا جس نے میری آواز میں اسٹیشن انچارج کو غلط مشورہ دیا؟ تمہارا یہ ریکارڈ کہیں سے بج گیا ہوگا۔ تم جھوٹو، ان میں سے کسی نے یقیناً تمہیں اطلاع دی ہوگی۔ انچارج بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے انہیں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان میں سے کسی کا نام بھی لو پیارے، پہلیاں نہ بجواؤ، جوزف، ظفر الملک اور اس کا ملازم جمن۔ اس کے منہ پر جمن نہ کہہ دینا برا مان جائے گا. جیمسن کہلاتا ہے. ہاں تو خیر قصہ کیا ہے, یہ تینوں ایک الزام کے تحت گرفتار کیے گئے تھے اور انچارج نے مجھے اطلاع دی تھی. بھلا تمہیں کیوں اطلاع دی تھی؟ اپنے حلقے کے ڈی ایس پی یا ایس پی کو اطلاع دینی چاہیے تھی. تمہیں اس سے کیا سروکار, کس الزام کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا. اب تم میرے دوستوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. گاڑی روکو, میں یہی اتروں گا. تم میرے ساتھ دفتر چل رہے ہو, وہیں منگوا دو گے چوئنگ گم. تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کسی نے تم سے فون پر رابطہ قائم کیا ہوگا. فون پر رابطہ؟ میرے اور جوزف کے درمیان ٹیلی پیتھی چلتی ہے. عمران سنجیدگی سے گفتگو کرو ورنہ بڑے خسارے میں رہو گے. نیوز پرنٹ پر کنٹرول ہو جانے کی بنا پر ویسے ہی خسارے میں چل رہا ہوں. تم کون سا بڑا تیر مار دو گے؟ اچھی بات ہے, اتر جاؤ گاڑی سے. اب ان تینوں کے حلیے مشتہر کراؤں گا. مجھ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ تم سے بچ کر تو میں بھی کہیں نہیں جا سکتا. وہ بیچارے کیا مال ہیں, بہتری اسی میں کہ اعتراف کر لو. کیپٹن فیاض, میں پھر بے حد نرمی سے پوچھتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہے. دفتر چل کر بتاؤں گا. اچھی بات ہے اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ وہاں پہنچ کر زیادہ با اختیار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارا اپنا انداز فکر ہے. فیاض کچھ نہیں بولا. بال آخر وہ دفتر بھی پہنچ گئے. فیاض نے بیٹھتے ہی میز کی دراز سے ایک تصویر نکال کر عمران کے سامنے ڈال دی. اسے پہچانتے ہو؟ کوئی یورپین لڑکی ہے, عمران نے احمقانہ انداز میں کہا. اس کا ظفر الملک سے کیا تعلق ہے؟ یہ لڑکی ہے اور وہ لڑکا ہے. عمران سنجیدگی سے, فیاض نے آنکھیں نکالی. تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟ اگر کوئی تعلق بھی ہوگا تو مجھے اس کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خیر خیر, بہتری تھی میں کہ ان تینوں کو فوراً حاضر کرو. اگر یہ بات ہے کیپٹن فیاض تو اسے نوٹ کرو. 3 گھنٹے کے اندر اندر ان تینوں کو سراغ مجھے ملنا چاہیے. کیا مطلب؟ اگر وہ 3 گھنٹے کے اندر اندر مجھے نہ ملے تو تمہارے محکمے کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا. دھمکی دے رہے ہو؟ محض دھمکی نہیں, اس پر عمل بھی کروں گا, عمران اٹھتا ہوا بولا. بیٹھو بیٹھو, یقین آ گیا کہ تم لا علم ہو. فیاض کے ہونٹوں پر جھیپی ہوئی سی مسکراہٹ نظر آئی. میرے پاس وقت نہیں ہے. عمران دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا, تمہیں بعد میں افسوس ہوگا تم نے میری بات نہ سنی. اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ وہ تینوں کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں. عمران واپس آ کر بیٹھ گیا. یہ لڑکی ظفر الملک کی گاڑی میں دیکھی گئی تھی اور پھر وہ گاڑی اس جگہ کھڑی دیکھی گئی جہاں سے کپڑا بازار کے لیے اونٹ ملتے ہیں. صرف جوزف گاڑی میں موجود تھا. ظفر اور جمن کپڑا بازار میں تھے. واپسی پر وہ بھی پکڑ لیے گئے. سوال تو یہ ہے کہ پکڑے کیوں گئے؟ ہمیں عرصے سے اس لڑکی کی تلاش ہے. کس بنا پر؟ تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. ان تینوں نے اس سلسلے میں کیا بیان دیا تھا؟ لڑکی اپنی گاڑی چھوڑ گم کی گاڑی لے بھاگی تھی اور انہیں اس پر یقین نہیں ہے. جب تک کہ اپنے طور پر ان سے سوالات نہ کر لوں مطمئن نہیں ہو سکتا. اور شاہ آباد کے اسٹیشن انچارج نے تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں چھوڑ بھی دیا. میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا اور میں بھی اتنا گدھا نہیں ہوں کہ ایسے موقع پر تمہارا بہروب بھر کر متعلقہ لوگوں کی گردنیں پھنسوا دوں. میرا یہی خیال تھا کہ تم نے میری آواز بنا کر انچارج کو دھوکہ دیا ہوگا. میں اول درجے کا بیوقوف ہوں, مجھ سے ایسی عقل مندی سرزد نہیں ہو سکتی. ظفر کو حیرت تھی کہ یک بیک انہیں رہائی کیوں کر مل گئی. پکڑے گئے تھے اس الزام میں کہ گاڑی کسی لڑکی کے پاس دیکھی گئی تھی, لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ لڑکی کا کیا قصور تھا. پولیس اسٹیشن سے نکل کر سیدھے شہر کی جانب بھاگے. یہ سب کیا تھا مسٹر جوزف؟ نے ظفر سے سوال کیا. تم نے اس لڑکی سے کیا معلوم کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہی تھی مجبوراً اس سے وہ حرکت سرزد ہوئی تھی. کیا مجبوری تھی؟ کچھ لڑکے اس کا پرس چھین بھاگے تھے, ان کا تعاقب کرنا چاہتی تھی. پھر کیا ہوا؟ ان سے پرس واپس لینے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی, گاڑی واپس کر گئی. خود اس کے بارے میں تم نے کیا سب معلوم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, لیکن جب اس کے چلے جانے کے بعد پولیس پہنچی تو میں نے سوچا کہ مجھے اس لڑکی کو روکے رکھنا چاہیے تھا. یقیناً اس نے خود ہی کوئی غیر قانونی حرکت کی ہوگی, تبھی تو پولیس کو اس کی تلاش تھی. تم اس وقت عقل مندی کی باتیں کر رہے ہو, جیمسن بولا. لیکن ہمیں یک بیک رہائی کیسے نصیب ہو گئی؟ ظفر بڑبڑایا. باس کو معلوم ہو گیا ہوگا, جیمسن ہنس پڑا. ہنسنے کا انداز جوزف کو پسند نہ آیا. اس نے کہا کہ تم میرے باس کا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں جھگڑا نہیں, ظفر نے دخل اندازی کی اور بات آگے نہ بڑھ سکی. اچانک اگلے موڑ پر ظفر کو پورے بریک لگانے پڑے تھے. اگر ایسا نہ کرتا تو ایک بڑا حادثہ رونما ہوتا. بائیں جانب سے آنے والی گاڑی بھی تیز رفتاری سے آئی تھی. غلطی اسی کی تھی, لیکن اسٹیئرنگ کرنے والے نے انہیں گندی گندی گالیاں دی اور اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا. ظفر نے بھی اسی سمت میں گاڑی موڑ دی. کیوں کہ یور ہائنس, اس بےہودہ کو سبق دوں گا, ظفر بولا. کیوں خواہ خواہ وقت ضائع کرتے ہیں, شہر چلیے. نہیں ہرگز نہیں, جوزف بولا, سبق دینا ہی چاہیے, غلطی اسی کی تھی. ابھی کہاں سے آ رہے ہو؟ حوالات سے, جوزف نے لاپرواہی سے کہا. اس بار جیل جاؤ گے؟ بدتمیز آدمیوں کو ضرور سزا دینی چاہیے, خواہ کچھ ہو. ظفر تھوڑے فاصلے سے اگلی گاڑی کا تعاقب کرتا رہا. گالیاں دینے والا اگر سفید فام غیر ملکی نہ ہوتا تو شاید جوزف کے کان پر جوں بھی نہ رینگتی. سبق دینا تو ذرا جلدی کیجئے جناب عالی, جیمسن نے برا سمو بنا کر کہا. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک 3 بجے مجھ کو پبلک لائبریری پہنچنا ہے. پبلک لائبریری اتوار کو بند رہتی ہے. پبلک لائبریری کے قریب ایک پان والا رہتا ہے جو ایک اچھا داستان گو ہے. اسے تلسمہ اشربا کی 3 جلدیں زبانی یاد ہیں. خاموش بیٹھے رہو. سوال تو یہ ہے کہ آپ کب تک اس کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ شٹ اپ, مسٹر ظفر کا خون گرم ہے, جوزف بولا. اور یہ ایک قابل قدر صفت ہے, خون ٹھنڈا ہو جائے تو آدمی کو خودکشی کر لینی چاہیے. مسٹر جوزف, تمہیں میرے باس کو ورغلانے سے کیا مل جائے گا؟ تم لکھے پڑھنے والے آدمی ہو, ان باتوں کو کیا سمجھو گے؟ اگر بیٹا کسی سے شکست کھاتا ہے تو قبر میں باپ کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہیں. ظفر کو حکم نما آئینے میں تیسری گاڑی دکھائی دی اور وہ گاڑی پہلی ہی نظر میں پہچان لی گئی, کیونکہ وہی تو ان کے موجودہ مصائب کا باعث بنی تھی. جیمسن ذرا پیچھے دیکھنا, کیا لڑکی ہی ہے اس گاڑی میں؟ ظفر بولا. جیمسن مڑا اور بے ساختہ ہنس پڑا. ہے نا؟ یس یور ہائنس, اب فرمائیے دونوں میں سے پہلے کس سے انتقام لیجئے گا؟ خیر بتاتا ہوں. ظفر نے اپنی گاڑی کا رفتار کم کر کے پچھلی گاڑی کو آگے نکل جانے کا راستہ دیا تھا اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی. کیا مطلب؟ جیمسن بڑبڑایا. وہ بڑا کھیل معلوم ہوتا ہے. لڑکی کی گاڑی اگلی گاڑی سے بھی آگے نکل کر ترچھی ہوئی تھی اور دونوں کے بریک چرچرائے تھے. جتنی دیر میں ظفر کی گاڑی قریب پہنچتی, مرد اپنی گاڑی سے اتر کر لڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا. اس نے اس کے بال پکڑے اور گاڑی سے باہر کھینچ لیا. لڑکی اس سے لپٹ پڑی. ظفر نے اپنی گاڑی سے چھلانگ لایا اور مرد کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیا. وہ لڑکی کو چھوڑ کر پلٹ پڑا, لیکن اتنی دیر میں ظفر کا گھوسا اس کے جبڑے پر پڑ چکا تھا. وہ دوسری طرف الٹ گیا. لڑکی پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہو گئی. ٹھہرو, ظفر ہاتھ اٹھا کر چیخا تھا لیکن کون سنتا ہے. اتنے میں اس نے جوزف کی آواز سنی. ارے ارے, یہ تو مر گیا. کیا؟ ظفر بوکھلا کر گرے ہوئے غیر ملکی کی طرف جھپٹا. وہ سڑک پر لمبا لیٹا ہوا تھا. اوہ واقعی, ظفر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا. بھاگو! وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے اور بڑی سراسیمگی کے عالم میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے. عمران کمرے میں ٹہل ٹہل کر ظفر کی کہانی سن رہا تھا. اس کے خاموش ہوتے ہی بولا, تم کیپٹن فیاض کو صرف اس حد تک بتاؤ گے کہ رہائی کے بعد سیدھے شہر آئے تھے اور وہ بیچارہ جو ایک گھوسے میں مر گیا. جیمسن بول پڑا, کہ تم اس کے ساتھ دفن ہونا پسند کرو گے؟ اس سوال پر جیمسن بغلیں جھانکنے لگا. تم اپنی زبان قطع بند رکھو گے, ظفر کے بیان سے تجاوز نہیں کرو گے, عمران اسے گھورتا ہوا بولا. پھر جوزف کی طرف مڑا. میں سمجھتا ہوں باس, جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا. اب تم اپنے کمرے میں جاؤ. جوزف اٹھا اور وہاں سے چلا. تم ہیپی مراد سے کیوں ملنے چاہتے تھے؟ عمران نے ظفر سے سوال کیا. بس یوں ہی, میں نے سنا تھا کہ وہ صرف عورتوں کے مجمع میں تقریریں کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. لڑکی کا حلیہ بیان کرو. ظفر کوشش کرنے لگا کہ یادداشت کے ہر گوشے کو قریب کر وضاحت کے ساتھ لڑکی کی تصویر پیش کر سکے. اس کے خاموش ہونے پر عمران نے جیب سے ایک تصویر نکالی اور ظفر کی طرف بڑھا دی. بالکل ظفر اچھل پڑا. 100% یہی تھی. عمران نے تصویر اس سے لے کر جیب میں رکھ لی. ظفر متحیرانہ انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا. میں فی الحال اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, عمران آہستہ سے بولا اور اٹھ کر فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا.
ہیلو فیاض, میں بول رہا ہوں. وہ تینوں میرے پاس پہنچ گئے ہیں, تمہارے پاس بھیج دوں یا تم خود آ رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. ریسیور رکھ کر ظفر کی طرف مڑا. وہ خود ہی آ رہا ہے. ظفر آرام کرسی کی پشت گا سے ٹک گیا. جیمسن برا سا منہ بنائے بیٹھا تھا. 20 منٹ بعد فیاض وہاں پہنچ گیا. تینوں کے تحریری بیان لینے کے بعد اس نے ظفر سے کہا, میرا خیال ہے کہ تم غیر شادی شدہ ہو اور کپڑا بازار میں صرف عورتوں کے ملبوسات کے لیے کپڑا ہوتا ہے. مجھے اس کا علم نہیں تھا. تو خریدا نہیں؟ ظاہر ہے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. کیا تم بتا سکو گے کہ شاہ آباد کے انچارج نے کیا کہہ کر تمہیں رہا کیا تھا؟ شاید اس نے کہا تھا کہ تصدیق ہو گئی ہے کہ آپ لوگ بے قصور ہیں. تم نے پوچھا ہوگا کہ کس طرح تصدیق ہوئی ہے؟ جی نہیں, غیر ضروری باتوں سے احتراز کرتا ہوں. تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. نہیں, میں نہیں جانتا. نواب زادوں کا ذریعہ معاش پوچھا جا رہا ہے, جیمسن بڑبڑا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا. فیاض اس کی طرف مڑا ہی تھا کہ عمران بول پڑا, چچا کی دولت سلامت رہے. مجھے علم ہے کہ چچا نے ان سے سارے تعلقات منقطع کر لیے ہیں, وظیفہ بند نہیں کیا. خیر بہرحال, فیاض عمران کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا, بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. تم جانتے ہو کہ اب تمہیں کس قسم کی جواب دہی کرنی ہے. تم بڑے خوش قسمت ہو سپر فیاض, عمران مسکرا کر بولا, اس لیے شام کی چائے تمہارے ساتھ پیوں گا. ضرور, فیاض کا لہجہ تلخ تھا. ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی. عمران نے ریسیور اٹھا کر کال ریسیو کی اور پھر فیاض سے بولا, تمہاری ہے. اس دوران میں اس نے ظفر اور جیمسن کو چلنے جانے کا اشارہ کیا تھا اور انہوں نے خاموشی سے تعمیل کی تھی. فیاض ریسیور رکھ کر عمران کی طرف مڑا. اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے آثار تھے. خیریت؟ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا, اب تم میرے ساتھ چائے پی سکو گے, فیاض نے خشک لہجے میں کہا. مجھے پھر شاہ آباد جانا ہے. تمہاری مرضی, چاہو تو تم بھی چل سکتے ہو. کوئی خاص بات؟ لاش, کسی غیر ملکی کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی ہے. بہت دنوں سے کوئی لاش نہیں دیکھی. ضرور چلوں گا, عمران خوش ہو کر بولا. تم نے انہیں یک دیکھ رہا ہے کی وجہ تو نہیں بتائی؟ فیاض نے عمران کو گھور کر پوچھا. بس تم کسی باتیں نہ کرو, اب اتنا احمق بھی نہیں ہوں. دونوں باہر آئے. اس بار پھر فیاض ہی کی گاڑی میں سفر شروع ہوا, لیکن اب کوئی تیسرا موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کھل کر گفتگو نہ کر سکتے. کیا اب تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ عمران نے کہا, ایک سفارت خانے سے تعلق رکھتی تھی, اس کے کچھ اہم کاغذات چرا کر رپورٹ ہو گئی ہے. لیکن کیپٹن فیاض, تم ذاتی طور پر کیسا ملوث ہوئے؟ کیا مطلب؟ فیاض کا لہجہ بدل گیا. ظفر وغیرہ کی رہائی کے لیے تم ہی تو استعمال کیے گئے تھے. اگر وہ تم نہیں تھے تو یقیناً میرے لیے یہ کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے. دوسرا پوائنٹ, اگر یہ تینوں اس لڑکی کے لیے اجنبی تھے تو انہیں اس طرح رہائی دلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ہاں, میں زیادہ تر اسی پر غور کرتا رہا ہوں, عمران پر تفکر لہجے میں بولا. تو وہ تم نہیں تھے؟ یار فیاض, تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتا. اور پھر اس طرح میں خود ہی ان تینوں کی گردنیں کیوں پھنسانے لگا؟ کیا تم اس بنا پر ان کے خلاف سخت ترین کاروائی نہیں کر سکتے؟ فیاض کچھ نہ بولا. گاڑی تیز رفتاری سے راستہ طے کرتی رہی تھی. عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا, لڑکی کا نام کیا ہے؟ رینا ویلیم. اچھا خاصا ہے. کیا تم نے یہ نام پہلے بھی کبھی سنا ہے؟ نہیں, مختصر سا جواب تھا. عمران کی پریشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حافظے پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں. شاہ آباد پولیس اسٹیشن کے پہلے والے چوراہے پر ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر کھڑا نظر آیا. اسے عمران پولیس اسٹیشن پر بھی دیکھ چکا تھا. فیاض نے اس کے قریب ہی گاڑی روک دی. اس نے بائیں جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، لاش سڑک پر پڑی ہوئی ہے، آپ کا انتظار تھا، بیٹھ جاؤ. فیاض نے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا. بائیں جانب گاڑی موڑ کر ایک یا ڈیڑھ میل سے زیادہ چلنا نہیں پڑا تھا. لاش سڑک پر پڑی دکھائی دی. اس کے آس پاس مسلح کانسٹیبل بھی کھڑے نظر آئے. فیاض گاڑی روک کر نیچے اترا اور جیسے ہی لاش کے قریب پہنچا، عمران نے اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار دیکھے. یوں کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ عمران آہستہ سے بولا. ہاں یہ اسی سفارت خانے کا فوجی اتاشی ہے. اوہو، تھوڑی فاصلے پر سفید رنگ کی ایک اوپل کیپٹیان کھڑی تھی. عمران آگے بڑھ کر گاڑی کا جائزہ لینے لگا جس کا اسٹیئرنگ کی جانب والا دروازہ کھلا ہوا تھا. فیاض نے شاہ آباد کے اسٹیشن انچارج کو کچھ ہدایت دی اور خود بھی عمران کے پاس آ کھڑا ہوا. کیا دیکھا؟ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا. بظاہر موت کی وجہ اتفاقیہ بھی ہو سکتی ہے. کیوں، کہیں زخم یا کسی قسم کی چوٹ کے آثار نہیں پائے جاتے؟ کیسٹ نمبر 1 سائٹ.